احمده وصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والارض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور صدق الله العظيم الحمد لله ثم الحمد لله والمنة کہ ہم اپنے مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب کے آخری حصے تک آ پہنچے. یہ بات اس سے پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ اس منتخب نصاب کی ترتیب یوں ہے کہ یہ کل چھ حصوں پر مشتمل ہے. درمیان کے چار حصے یعنی دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں حصہ سورۃ العصر میں وارد شدہ لوازم فلاح یا شرائط نجات میں سے ایک ایک کی شرح و تفصیل پر مشتمل ہے. پہلا اور آخری حصہ جامع اسباق پر مشتمل ہے، جس میں یہ چاروں مضامین بحثیت مجموعی زیر بحث آئے ہیں. پہلا حصہ چار جامع اسباق پر مشتمل تھا، اس میں اتفاق یہ کہ یہ آخری اور چھٹا حصہ ایک ہی سورت پر مشتمل ہے لیکن اس کے چار رکوع ہیں. یہ سورہ مبارکہ سورۃ الحدید جو مصحف میں 27 پارے کے آخر میں وارد ہوئی ہے، قرآن حکیم میں مدنی سورتوں کے اس سب سے بڑے اکٹھ، اس سب سے بڑے کانسٹیلیشن اور گلدستے کا نقطہ آغاز ہے، جس کے بارے میں کچھ اجمالی باتیں اس سے قبل عرض کی جا چکی ہیں. مصحف میں ان سورتوں کا مقام، ان کے مضامین میں جو چیزیں مشترک ہیں، ان سب میں خطاب اصلاً امت مسلمہ سے بحیثیت امت مسلمہ اور مسلمانوں سے بحیثیت امت مسلمہ جو باتیں قرآن حکیم میں بڑی طویل سورتوں میں، طویل مدنیات میں شرح و بسط کے ساتھ آئی ہیں، ان کے گویا کے خلاصے ہیں کہ جو ان سورتوں میں چھوٹی چھوٹی سورتوں کی شکل میں مرتب کر دیے گئے. یہ بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ ان 10 مدنی سورتوں میں سے 5 ایک امتیازی شان کی حامل ہے، جن کا آغاز ہوتا ہے تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر سے، المسبحات. اب یہاں ان موضوعات کی طرف صرف ایک اجمالی اشارہ ہی کیا جا سکتا ہے. یہاں یہ نوٹ فرما لیں کہ سورہ حدید ان 10 سورتوں کی پہلی سورت بھی ہے اور ان مسبحات کے اعتبار سے اسے ام المسبحات کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اس لیے کہ بقیہ مسبحات میں جو مضامین ایک ایک کر کے آئے ہیں ان سب کو جامعیت کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے. ان مسبحات میں سے سورہ صف ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ جمعہ ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ تغابن ہم پڑھ چکے ہیں مختلف مراحل پر اس منتخب نصاب کے مختلف حصوں میں. اس سلسلہ سور کی وہ صورتیں جن کا آغاز تکبیر سے نہیں ہوا ہے، ان میں سے بھی سورہ منافقون اور سورہ تحریم ہمارے مطالعے میں آ چکی ہیں اس منتخب نصاب کے دوران. اور اب اس منتخب نصاب کا کلائمیکس، اس کا نقطہ عروج، اس کا مرتبہ کمال ہے یہ سورۃ الحدید. اس سے پہلے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کے مضامین پر غور شروع کریں، اس منتخب نصاب کے نقطۂ آغاز اور اس نقطۂ اختتام کے مابین جو ربط و تعلق ہے اسے تشبیہ کے حوالے سے سمجھ لیجیے. آم کے ایک درخت کا تصور کیجیے، ایک بڑا خاصا حجم رکھنے والا ایک درخت ہے، تنا ہے، شاخیں ہیں، پتے ہیں، اس پر آم کا پھل لگتا ہے. لیکن اس کا آغاز ہمیں معلوم ہے کہ آم کی ایک گٹھلی سے ہوتا ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالی کی شان ان الفاظ میں بیان ہوئی، فالق الحب والنوا، وہ دانوں کو پھاڑتا ہے، بیج کو پھاڑتا ہے اور اس میں سے ایک پودا برآمد کرتا ہے، گٹھلی کو پھاڑتا ہے اور اس میں سے ایک درخت کو وجود عطا فرماتا ہے. ویسے تو پورے قرآن حکیم کے لیے سورۃ العصر بیج یا گٹھلی کے مانند ہے، جس سے اس کے تمام مضامین کا درخت شجرہ طیبہ اصلہا ثابت و فروہا فی السماء کی شان کے ساتھ وجود میں آتا ہے. لیکن بہرحال اس منتخب نصاب کی حد تک تو یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ اس میں سورۃ العصر کی مثال اس گٹھلی کی ہے جس سے اس کا پورا درخت وجود میں آیا ہے، اور اس درخت کا حاصل پھل وہ ہے سورۃ الحدید جس کے مطالعے کا اب ہم آغاز کر رہے ہیں. اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی چھ آیات جن کی ابھی آپ نے سماعت فرمائی، ان میں اللہ تعالی کی ذات و صفات کا بیان ہے بڑی ہی جامعیت کے ساتھ، اور جامعیت ہی نہیں اعلیٰ ترین علمی سطح پر. یہ بات اس سے پہلے بھی اشارتاً کہی گئی ہے مختلف مواقع پر کہ لوگوں میں بڑا فرق و تفاوت پایا جاتا ہے ان کی ذہنی سطح، ان کے شعور کی سطح کے اعتبار سے، لیولز آف کانشسنیس بہت مختلف ہیں، عوام بھی ہیں، خواص بھی ہیں، وہ بھی ہیں کہ جن کے لیے موٹی موٹی باتیں کفایت کر جاتی ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جو جب تک کسی شے کی اصل حقیقت تک رسائی حاصل نہ کر لیں انہیں چین نہیں آتا. قرآن حکیم ہدل للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی، اس میں عوام الناس ان کی ہدایت ان کی رہنمائی بھی مد نظر ہے، اور ان خواص کی انٹلیکچوئل جو ہر شے کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں. اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا. تو قرآن مجید کو ان کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے، ان کے علم اور فکر اور ذہن کی جو پیاس ہے اسے بھی تسکین عطا فرمانی ہے. لہذا قرآن مجید میں اگرچہ یہ بات صحیح ہے کہ اکثر و بیشتر بانداز جلی جو خطاب ہے اس میں زیادہ کثیر تعداد میں جو افراد ہیں نوع انسانی کے انہیں کو مد نظر رکھا گیا ہے، لیکن کہیں کہیں وہ نکات آتے ہیں، اشارات آ جاتے ہیں، وہ بات چاہے ایک عامی انسان وہاں سے سرسری طور پر گزر جائے لیکن کسی غور و فکر کرنے والے کے لیے وہی مقام ہوتا ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ جا یوں جا یہ ہے اصل مقام، یہاں ہے اس کے ذہن اور اس کے فکر اور اس کی سوچ کے لیے رہنمائی اور اس کی علمی پیاس کے لیے تسکین کا پورا سامان. میرے نزدیک سورہ حدید کی یہ ابتدائی چھ آیات اسی اعلیٰ ترین سطح پر ذات و صفات باری تعالیٰ سے بحث کر رہی ہے. آغاز ہوتا ہے تسبیح باری تعالیٰ سے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اس آیہ مبارکہ میں جو مضامین آئے ہیں ہمارے اس منتخب نصاب کے دوران ان پر مختلف مواقع پر گفتگو ہو چکی. سورہ تغابن کے ضمن میں تسبیح باری تعالیٰ پر تفصیلا کلام ہو چکا ہے، یہاں اس کا اعادہ نہیں ہوگا. صرف ذہن میں یہ تازہ کر لیجئے کہ معرفت خداوندی کا یہی وہ راستہ ہے جس کی طرف قرآن مجید لوگوں کو متوجہ کرتا ہے. اللہ کو پہچانو اس کائنات کے ذریعے، خالق کو پہچانو سلسلہ مخلوقات کو دیکھ کر، مصور کے کمال فن کا اندازہ کرو تصویر سے، موجد و مبدع کی ایجاد اور ابداع کا تصور کر سکتے ہو اس شے سے جو اس نے جس کو ایجاد کیا ہے. اس اعتبار سے دیکھو کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ، بڑے سے بڑے کروں سے لے کر ادنا سے ادنا ذرات تک، ہر شے اپنے وجود سے اپنے خالق، اپنے سانے، اپنے باری، اپنے مصور کے کمال، کمال علم، کمال قدرت، کمال حکمت کے گن گا رہی. یہ تسبیح حالی ہے، زبان حال سے اللہ تعالی کی ذات کے ہر عیب، ہر نقص، ہر کوتاہی، ہر خوف، ہر احتیاج سے مبرہ اور منزہ ہونے کا اعلان ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. وہی ہے العزیز اور الحکیم، زبردست کمال حکمت والا. العزیز وہ کہ جس کے حکم کو کوئی ٹال نہ سکے، جس کی مرضی کے آگے کوئی روک نہ بن سکے، جس کی بات کو کوئی رد نہ کر سکے، جس کے اختیارات پر کہیں کوئی لمیٹیشن نہ ہو. الحکیم کمال حکمت والا. یہ بات اس سے پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے یہ دو اسماء اکثر و بیشتر قرآن مجید میں ساتھ ساتھ آتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ انسان کا عام مشاہدہ یہ ہے، اور یہ چیز پولیٹیکل سائنس کے اہم مضامین میں سے ہے، کہ اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ، اینڈ ایبسولیوٹ اتھارٹی کرپٹ ایبسولیوٹ. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی دستور بنائے جائیں گے، نظام العمل بنایا جائے گا، اس میں یہ بات پیش نظر رہتی ہے کہ جہاں کہیں بھی اختیارات کا ارتکاز ہو رہا ہو وہاں اس کے ساتھ چیکس اینڈ بیلنسز کا ایک نظام موجود ہے. لیکن اللہ اس کائنات کا خالق و مالک، وہ تمہارے ان تصورات سے ماورا، بلند تر، بلند و بالا ہے، وہ العزیز ہے، اس کا اختیار مطلق ہے. لیکن ساتھ ہی اس کی حکمت کامل ہے، اس کا اختیار مطلق اس کی حکمت کاملہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اس ضمن میں یہ احتیاط البتہ ملحوظ رہنی چاہیے کہ یوں نہ کہا جائے کہ اس کا اختیار حکمت کے تحت استعمال ہوتا ہے. اللہ جیسے اپنی ذات میں مطلق ہے، ویسے اس کی تمام صفات مطلق ہیں، اس کی تمام شانیں مطلق ہیں، اس کی کوئی صفت دوسری صفت کے تابع نہیں، اس کا اقتدار مطلق، اس کی حکمت بھی مطلق. لہذا ساتھ ہونے کا معاملہ تعبیر کے لیے زیادہ صحیح ہوگا، محفوظ ہوگا. اور اس میں بھی ایک اور بات کی طرف اشارہ مناسب ہوگا، قرآن حکیم میں جہاں بھی اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر آتا ہے درمیان میں حرف عطف نہیں لایا جاتا. سورہ جمعہ میں چار آئیں الملک القدوس العزیز الحکیم پر کہیں حرف عطف نہیں، تاکہ کوئی مغایرت یا جدا جدا ہونے کی کوئی شان ان الفاظ میں پیدا نہ ہو جائے. اللہ کی تمام شانیں، اللہ کی تمام صفات اس کی ذات میں بیک وقت موجود ہے. لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے. اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ حرف جار لام کے جو بہت سے مفہوم ہیں عربی زبان میں، ان میں سے کم دو وہ ہیں کہ جو بیک وقت ایسے مقامات پر پیش نظر ہوتے ہیں، لام استحقاق، لام تملیق. زمین و آسمان کی بادشاہی فی الواقع بھی اسی کی ہے، اور اس کا حق بھی اسی کو پہنچتا ہے، جسے ہم یوں تعبیر کریں گے کہ دی جیورے بھی، دی فیکٹو بھی. بادشاہ اس کائنات کا وہی ہے. یہ جوڑے اس لیے کہ وہ خالق ہے, وہ صانع ہے, وہ مصور ہے, وہ باری ہے. ذہن میں رکھیے کہ سلسلہ مسبحات میں دوسرے نمبر پر سورۃ الحشر آتی ہے, اور اس کے آخر میں اللہ کے اسماء حسنا کا جتنا بڑا اور جتنا حسین گلدستہ آیا ہے قرآن مجید میں کسی دوسرے مقام پر اللہ کے اسماء حسنا اتنی تعداد میں جمع نہیں. اور اسی میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں, هو اللہ الخالق البارئ المصور, وہ اللہ ہے جو خالق بھی ہے, باری بھی ہے, مصور ہے. تو بادشاہی اسی کا حق ہے, الا له الخلق والامر. اور پھر واقع بھی بادشاہی اسی کی, اس کائنات کی وسعتوں کا کوئی ادنا سا تصور اپنے ذہن میں قائم کیجئے, ہر جگہ اسی کی بادشاہی ہے, اسی کا حکم رائج ہو رہا ہے. یہ صرف جن و انس کل مخلوقات میں سے یہ دو مخلوقات ہیں جنہیں زندگی کے ایک تھوڑے سے حصے میں کچھ اختیار دے کر آزمایا ہے, کہ ہلدی کی اس گانٹھ کو لے کر وہ پنساری بن کر بیٹھ رہتے ہیں یا اپنے اس اختیار کو اپنی آزادانہ مرضی کے تحت اللہ کے سامنے ڈال دیتے ہیں, اس سے اس کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, یہ طرز عمل اپنی اس آزادی اپنے اس اختیار کے تحت استعمال کریں تو کامیاب, ورنہ ہمارا اپنا وجود جکڑا ہوا ہے, رواں رواں ہمارا اللہ کے اسی قانون تکوینی کے اندر جکڑا ہوا ہے کہ جس میں اس کائنات کا ذرہ ذرہ جکڑا. یہ فرمایا یحیی و یمیت, وہی زندہ رکھتا ہے, وہی مارتا ہے. موت و حیات کا یہ پورا سلسلہ آپ سے آپ نہیں ہے, خود بخود نہیں ہے, کچھ لگے بدے قوانین کے تحت یہ آپ سے آپ رواں دواں نہیں ہے. وہی زندہ رکھتا ہے, وہی مارتا ہے. یہاں نوٹ کیجئے گا, فعل کی نسبت فاعل کی طرف, اسی میں دو رخ ہیں, ایک کا رخ الحاد اور مادہ پرستی کی طرف ہے اور دوسرے کا رخ ایمان باللہ اور معرفت خداوندی کی طرف. فرق بہت باریک. اس سے قبل حقیقت و اقسام شرک کے زمن میں اس آیت کا حوالہ ہمارے ایک منتخب نصاب کے دوران آ چکا ہے. ایک آیت میں مادہ پرست اور ملحدوں کا پورا فلسفہ اور نقطۂ نظر, وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یهلکنا الا الدهر. یہ دہریت کاملہ, نموت و نحیا, ہم خود زندہ رہتے ہیں, خود مرتے ہیں. یہ ہے الحاد, یہ ہے مادہ پرستی. اور یہاں ہے یحیی و یمیت, وہ زندہ رکھتا ہے, وہی مارتا ہے. زندہ رکھنے کا معاملہ تو شاید کسی مسلمان ذہن و فکر رکھنے والے کے لیے قطعاً کسی درجے میں بھی ایسا نہ ہو کہ کوئی اس سے بوجھ محسوس کرے, لیکن مارنے کے معاملے میں بھی واقعہ یہ ہے. وہ آیا مبارک کا جو اس منتخب نصاب میں حوالہ جس کا آ چکا ہے, سورہ آل عمران کی آیت, فما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا موجلا. موت بھی بغیر اذن رب نہیں آتا. لاکھ کوئی مارنا چاہے کسی کو مار نہیں سکتا, لاکھ کوئی اپنی جان لینا چاہے نہیں لے سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس پر بھی گفتگو سورہ تغابن کے ضمن میں ہو چکی ہے. اجمالاً یہ کہ اللہ کی ذات کا جہاں تک تعلق ہے, اس کی گناہ کو جاننا, اس کی ماہیت کو سمجھنا ہمارے لیے ناممکن. اے برتر از خیال و گمان و قیاس و وہم, وہ ہمارے وہم سے, متخیلات سے, ہر شے سے بڑی, اعلی و ارفا, وراء الورا, ثم وراء الورا. اس کے ساتھ ہمارا کل ذہنی رشتہ صفات کے حوالے سے, لیکن ان صفات کے بارے میں بھی جان لیجئے, ان کی کیفیت بھی مجہول ہے اور کمیت تو ہمارے ذہن کے دائرے میں آنے والی ہے ہی نہیں. وہ سمیع ہے لیکن کیسے سنتا ہے یہ ہم نہیں جانتے, کتنا سنتا ہے اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں. وہ قدیر ہے, کتنا قدیر, اس کتنے کا اگر ہمارا ذہن احاطہ کر سکے تو پھر وہ ذہن ایک اطلاقی شان کا حامل ہو جائے گا. ناممکن ہے. بس ایک لفظ ہے جس کے دامن میں پناہ لو اور وہ لفظ کل. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اگلی آیت کا اختتام ہوگا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور ہر شے کا علم. سورہ تغابن کے حوالے سے یہ بات یاد کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہی دو صفات ہیں, قدرت اور علم, جن کو قرآن سب سے زیادہ انتظائز کرتا ہے. اور لفظ کل انہی دو کے ساتھ قرآن مجید میں بار بار. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان بالمعاد, بات بعد الموت کے ضمن میں جو سب سے بڑا وسوسہ شیطان انسان کے اندر پیدا کرتا ہے وہ انہی دو اعتبارات سے. کیسے ممکن ہے وہ لوگ کہ جنہیں مرے ہوئے ہزاروں سال بیت گئے, اَیذَا مِتْنَا وَکُنَّا تُرَابًا, مٹی ہو گئے, مٹی ہو کر مٹی میں مل گئے, ان کے ایٹمز تحلیل ہو گئے, ان کے پروٹونز اور نیوٹرونز تحلیل ہو چکے, اب ان کو دوبارہ کیسے پیدا کر دیا جائے؟ اس کا علاج ہے. تم نے کس کو مانا ہے؟ ایک آلہ کل شاہین قدیر ہستی کو مانا ہے یا عاجز و لاچار ہستی کو؟ یہ مضمون سورہ قیامہ میں تفصیل سے آ چکا ہے. اس وسوسے کا علاج ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور دوسرا ایک بڑا مغالطہ, اور یہ مغالطہ وہ ہے جو بڑے بڑے حکماء اور فلاسفہ کو لاحق ہوا ہے. ذات و صفات باری تعالیٰ کو اگر ہم اپنے ذہن کی چھوٹی سی ترازو میں ناپنے بیٹھ جائیں, سنار اگر یہ کوشش کرے کہ اپنے کانٹے سے وہ ٹنوں لوہے کو تولے تو یہ حماقت ہے. اگر ذات و صفات باری تعالیٰ کو انسانی منطق کے بڑے محدود سانچوں میں ڈھالنے کی کوشش کی جائے اور اس بڑی چھوٹی سی ترازو میں تولنے کی کوشش کی جائے تو واقعتاً ایسی ہی بڑی بڑی حماقتوں کا ظہور ہوگا جیسا کہ ہوا. مشائین, متبعین ارسطو, یہ پورا مکتب فکر, اس سے متعلق تمام فلاسفہ حکماء اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ عالم کلیات ہے, عالم جزئیات نہیں. ہر شے مائنیوٹس ڈیٹیل یہ اس کے علم میں نہیں, موٹے موٹے قاعدے, قانون, ضوابط, کلیات یہ اس کے علم میں. وہ تو اپنی ذات میں مگن تھے, اسے ان چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل سے کوئی دلچسپی نہیں. قرآن کہتا ہوا بالکل شرعی, سورہ تغابن میں ہم دیکھ چکے کہ اللہ کی صفت علم کو کس طرح ایک ہی آیت میں تین مختلف اسالیب سے امتسائز کیا گیا. یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں, وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ کے تم چھپاتے ہو, اور وہ تو آگاہ ہے تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ ہے اس سے. یہ ہے در حقیقت شیطان سے اس وسوسے کا علاج. انسان اپنی زندگی میں 60-70-80 سال میں نہ معلوم کیا کچھ کرتا ہے. ایک دن کے 24 گھنٹوں کا ریکارڈ بھی رکھا جائے, ایک ایک لمحے کی اس کی حرکت, ایک ایک عمل, ایک ایک فعل, ایک ایک بات جو اس کی زبان سے نکلی ہو, اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک ایک خیال جو اس کے ذہن میں آیا, وہ ارادے, وہ امنگیں, وہ نقشے جو بناتا رہا, ان سب کا ریکارڈ کہاں ہوا؟ اور یاد رہے کہ یہ وہ بات ہے جو ہمارے منتخب نصاب کے آغاز میں بھی آئی تھی, سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں, یا بنیا انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی فخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بھلا. تو ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں لفظ کل کی اہمیت اور قدرت اور علم, ان دونوں کا خاص طور پر بار بار ایمفیسائز کیا جانا, اس کا تعلق در حقیقت ایمان بالمعاد, ایمان بالآخرہ. اور اب توجہ کو مرتکز کیجئے ان چار الفاظ پر, ان چار اسماء حسنہ پر, جن کے بارے میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ قرآن مجید کے مشکل ترین مقامات میں سے. لیکن یہی در حقیقت ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں اعلیٰ ترین علمی سطح پر, ذہن انسانی کی بلند ترین سطح پر اس کی بحث, اس کا بیان ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن, وہی ہے پہلا اور پچھلا اور ظاہر اور باطن. الاول وہ کہ جس سے پہلے کچھ نہیں, الاخر وہ کہ جس کے بعد کچھ نہیں, الظاہر اس کے دونوں معنی ہیں. یہ لفظ سورہ صف کے ضمن میں بڑی تفصیل سے زیر بحث آ چکا ہے. فعل اظہار لیظہرہ علی الدین کلہ, اور سورہ صف کا آخری لفظ بھی تھا ظاہرین فاصبحوا ظاہرین. ظاہر ہم عام طور پر اردو میں جن معنی میں بولتے ہیں کسی شے کا نمایاں ہو جانا, عربی میں یہ سینس بھی اس کا ہے, اور ظاہر کے معنی عربی زبان میں یہ بھی ہے جو غالب ہو, چھایا ہوا, مستولی ہو, مسلط ہو. اب ظاہر کے یہ دونوں مفہوم یہاں موجود ہیں. الباطن جو مخفی ہے, جس کی کنا کو کوئی نہیں جان سکتا, جس سے زیادہ چھپا ہوا اور کوئی نہیں. اب آپ ذرا ان چار الفاظ کو دہرائیے, بار بار دہرائیے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن, اس کا ایک تاثر, اس کا ایک حاصل ہے کہ جو از خود شعور کی سطح پر ابھرے گا. اگرچہ یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ وہ عقول متوسطہ وہ جب یہاں سے گزریں گی تو انہیں بھی کوئی نہ کوئی تصور قائم کر کے گزرنا ہوگا. اس ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ بڑا آسان کر دیا ایک دعا میں جو آپ سے منقول و معصور ہے. اللہ تعالی سے خطاب کرتے ہوئے یہ چاروں الفاظ, یہ چاروں اسماء آئے ہیں اس انداز میں کہ انت الاول فلیس قبلک شیء, وانت الاخر فلیس بعدک شیء, وانت الظاہر فلیس فوقک شیء, وانت الباطن فلیس دونک شیء. اے اللہ تو ہی ہے پہلا, تجھ سے پہلے کچھ نہیں, تو ہی ہے آخری, تیرے بعد کچھ نہیں, تو ہی ہے ظاہر, تجھ سے تیرے اوپر بالا تر فوق کا کوئی شے نہیں, اور تو ہی ہے مخفی کہ تجھ سے زیادہ مخفی اور کوئی شے نہیں. یہ تو وہ مفہوم ہوگا کہ جو کوئی بھی قرآن کا پڑھنے والا یہاں سے سرسری طور پر گزرتا ہوا اس مفہوم کو اخذ کرتے ہوئے آگے بڑھ جائے گا. باقی اگر انہی میں غور و فکر کیا جائے, تدبر کیا جائے, گہرائی میں اترا جائے تو ان چار الفاظ کے ضمن میں معرفت خداوندی کا ایک دوسرا دفتر ہے کہ جو انسانی ذہن اور شعور کی سطح پر کھل جاتا ہے. بسم اللہ اولہ وآخرہ, هو الاول والآخر والظاہر والباطن. قرآن حکیم کے اس مقام کے حوالے سے ایک بہت پیچیدہ اور بہت مشکل مسئلہ ہے جس کو سمجھنے کی کوشش کر لینی چاہیے. ماہیت وجود, فلسفہ وجود, حقیقت وجود, واجب الوجود اور ممکن الوجود کے مابین تعلق, یہ فلسفے کے بڑے چوٹی کے مسائل ہیں, اور یہی وہ وادی ہے کہ جس میں ابن عربی کا فلسفہ وحدت الوجود اور اس کے اینٹی تھیسس کے طور پر شیخ احمد سرہنگی رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ وحدت الشہود اور ان دونوں کے مابین ایک تقابل اور موازنہ, یہ سلسلہ جاری ہے اور اس کے مابین بڑی بحث و نزاع اور رد و قدا موجود ہے. یہ اگرچہ بڑی پرخار وادی ہے, اس میں قدم دھرتے ہوئے انسان کو ایک مرتبہ خوف لاحق ہوتا ہے, اور یہاں یہ خیال بھی کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ پھر خامخواہ ان مسائل سے اعتناع کی ضرورت کیا ہے. لیکن جان لینا چاہیے کہ کچھ لوگ ہمیشہ وہ رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے کہ جن کی یہ ذہنی ضرورت ہے کہ اس زمن میں کسی رائے تک وہ پہنچے, اور جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے قرآن مجید جب ہدل للناس ہے تو وہ ایسے لوگوں کی ذہنی پیاس کی تسکین کا سامان بھی فراہم کرتا. ایمان باللہ یا معرفت خداوندی کے ضمن میں پہلی اور لازمی منزل تو یہی ہے کہ خالق کو پہچان لیا جائے. کوئی پیدا کرنے والا ہے, خالق باری مصور ہے, وہ تمام صفات کمال سے متصف ہے. اب اس کے بعد عوامی سطح پر جو کچھ مزید مطلوب ہے وہ یہ, اسی کو پوجو, اسی کی پرستش کرو, اسی کے سامنے سر جھکاؤ, اسی کی بندگی کرو, اسی کی اطاعت کرو, اسی کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دو, اسی سے لو لگاؤ, اسی سے مانگو, اسی سے اپنی ضرورتیں طلب کرو, اسی سے دعا کرو. یہ ہے توحید کا وہ تقاضا کہ جو ہر ایک سے ہے, عوامی سطح پر ہے. وہ بات جو اس سے پہلے رکھی جا چکی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا یہ مفہوم کہ لا معبود الا اللہ, اور اس سے بھی ذرا آگے بڑھ کر لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا محبوب الا اللہ, یہ تو ہے در حقیقت اس کی پہلی اور اولین اور ابتدائی منزل. یہ ہر ایک کے لیے. لیکن اس کے بعد ان لوگوں کے لیے جن کے ذہن حقائق الاشیاء تک پہنچنے کے لیے بے تاب ہوتے ہیں, مضطر اور مجبور ہوتے ہیں, ان کے سامنے ایک سوال ابھرتا ہے کہ خالق و مخلوق کے مابین, عبد و معبود کے مابین تعلق کی نوعیت کیا ہے. اور اس میدان میں پھر وہ فلسفے آتے ہیں جن کے بارے میں بعض وہ لوگ جن کے ذہن میں یہ سوال ابھرا ہی نہیں, وہ یہ رائے قائم کر بیٹھتے ہیں کہ یہ خام خاصی بیٹھتے ہیں, خام خاصی مشغافیاں ہیں. لیکن وہ لوگ کہ جن کے ذہنوں میں یہ سوال ابھر جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی اہمیت کیا ہے. اس سے پہلے اقسام شرک کے ضمن میں یہ بات کی جا چکی ہے کہ خالق و مخلوق کے مابین مختلف نسبتیں ہیں جن کا تصور تاریخ عالم کے دوران, تاریخ انسانی کے دوران مختلف مذاہب فکر میں اختیار کیا گیا. سب سے پرمیٹیو وہ کانسیپٹ ہے کہ جیسے کوئی بڑھئی کرسی بناتا ہے, لوہار کوئی توا یا فرات بناتا ہے, اسی طرح کا ایک تصور, بڑھئی علیحدہ ہے, لکڑی علیحدہ ہے, اور اس لکڑی سے اس بڑھئی نے کرسی بنا دی. یہ جو تعدد ہے, یہ تعدد ہے کہ جو مختلف مذاہب میں تعدد قدماء کی شکل میں ظاہر ہوا. اللہ بھی قدیم, مادہ بھی قدیم, اس مادے سے وہ خالق جو ہے مختلف صورتیں بنا رہا ہے. ایک اور اس میں اضافہ کیا گیا, روح بھی قدیم, یا تنبیت یا تخلیص. ایک تصور یہ قائم کیا بعض نسبتاً ذہین تر لوگوں نے جو اس تعدد پر, سنویت یا تخلیص پر مطمئن نہ ہو سکے, جن کے مزاج کا رجحان توحید کی طرف تھا, انہوں نے یہ تصور اخذ کیا کہ جیسے برف پگھل جاتی ہے اور پانی بن جاتی ہے, تو اب برف کہاں ہے, یہ پانی ہی برف ہے. اور پانی پھر جب اسے گرم کیا جائے, آگ پر رکھا جائے, تو بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے. وہ پانی اب کہاں, یہ بھاپ ہی پانی. اسی طرح جو بھی خالق تھا وہ ذات واجب الوجود, اسی نے در حقیقت یہ صورتیں اختیار کرنی ہے. وہ پگھل گیا ہے اور یہ شکلیں اس نے خود بذات ہی اختیار کرنی ہے. یہ ہے ہماؤس کی بدترین صورت, اور یہ پینتھیزم, اور یہ واقعہ یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے, شرک کی ذات کی بڑی گھناؤنی. اس میں کچھ اور بھی شیڈ ہے, کہیں دو چیزوں کے مابین اتحاد کرایا گیا ہے, جیسے پانی اور شکر گل مل کر ایک ہو جاتے ہیں. حلول و اتحاد ایجا محالت کہ در وحدت دوئی عین ضلالت. پھر کیا تعلق, یہ ہے وہ مسئلہ جس میں ایک تو فلسفہ ہے وحدت الوجود, شیخ ابن عرب, وجود ایک ہی ہے, واجب الوجود اور ممکن الوجود کا. اس وجود میں جب تعین کی شکلیں پیدا ہوئی ہیں تو مختلف اشیاء وجود میں آ گئی, اور ان میں اور اس وجود مطلق میں ایک اعتباری یا نسبت کے اعتبار سے ایک مغایرت پیدا ہوگی، ایک دوئی ظاہر ہوگی. یہ صرف تعینات کا پردہ ہے، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے ماہیت وجود ایک ہے، ایک ہی وجود بسیط ہے کہ جو جاری ہوتا ہے. یہ فلسفہ اس قدر دقیق، اس کی تعبیر کا معاملہ اتنا مشکل، اس کے لیے جو الفاظ اختیار کیے جائیں وہ کچھ ایسے تلوار کی دھار کے مانند، اس پر چلنے کے مانند ہے کہ ذرا ادھر ہو تو معاملہ ہماؤس کا بن جاتا ہے، بڑی گمراہی کا بن جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب چیزیں مختلف اشعار کی صورت میں عوام الناس تک پہنچی تو بہت بڑے بڑے مغالطوں اور بڑی بڑی گمراہیوں کا سبب بن گئے. بحریس متحد جد اشکال مختلف، باران و قطرہ و صدف و گوہر آمدہ، یا لوشم میں حقیقت کی اپنی ہی جگہ پر ہے، فانوس کی حرکت سے کیا کیا نظر آتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اب یہ باتیں بڑی لطیف ہیں، لیکن جب ان اشعار کے ذریعے سے یہ عوام تک پہنچی ہیں تو پھر انہوں نے بہت حد تک ان کے ذہنوں میں آ کر ہم اسی کی شکل اختیار کر دیا. خود کوزا ہو، خود کوزا گرو، خود گلے کوزا، خود رند سبو کش، خود برسر ہاں کوزا خریدار میں آمد نشکست و رواں شد. اس اعتبار سے شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی محتاط روش اختیار کی. انہوں نے اس کی تعبیر کی اس انداز میں کہ جیسے ایک درخت اور اس کا سایہ یا کسی چیز کا کوئی عکس، یہ کائنات ان کے نزدیک ذات و صفات باری تعالیٰ کے اضلال ہیں، سائے ہیں. سائے کا کوئی مستقل وجود نہیں ہوتا، وجود تو در حقیقت ذات باری تعالیٰ کا ہے، وہ وجود منحصر ہے ذات باری تعالیٰ میں، اس سے باہر کوئی وجود نہیں ہے، صرف سائے ہیں اضلال. کل ما فی الکون فہم و خیال اور رکوس فی المرایا و دلال، جس کے لیے آپ نے وہ بہترین تشبیہ اختیار کی کہ ایک لکڑی کے سرے پر کپڑا باندھ کر اس میں تیل ڈال کر آگ لگا دی جائے، ایک شعلہ جوالا وجود میں آ جائے گا. اب اگر اس لکڑی کو تیزی کے ساتھ ایک دائرے میں حرکت دی جائے تو ایک آپسی دائرہ نظر آئے گا، نظر آ رہا ہے، محسوس ہے، مشہود ہے، لیکن فی الواقع موجود نہیں. یہ ہے مثال اس کائنات، اس سلسلہ موجودات کی، اس سلسلہ کون و مکان کی. نظر آتا ہے، محسوس ہے، مشہود ہے، موجود نہیں ہے. ان صلات باری تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کہ معدوم را موجود نہیں نمائند، معدوم کو اس نے موجود کر کے دکھا، ورنہ وجود حقیقی صرف اللہ. ہمارے اس زمانے میں مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بہت آسان بنایا ہے ایک اور مثال کے ذریعے. آپ تصور کیجئے اپنے ذہن میں اپنی قوت متخیلہ کو مرتکب کر کے تاج محل یا کسی اور عمارت کا تصور ذہن میں قائم کیجئے. یہ تصور آپ کی تخلیق ہے، آپ کے ذہن میں قائم ہے، اور یہ بالکل لیا آپ کی توجہ پر اس کا دار و مدار، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں، یہ در حقیقت آپ کی توجہ کا ارتکاز ہے کہ جس سے وہ قائم ہے، اور آپ اس کے اوپر بھی ہیں، نیچے بھی ہیں، دائیں بھی ہیں، بائیں بھی ہیں، باہر بھی ہیں، اندر بھی ہیں، آپ ہی آپ ہیں، اس کا کوئی حقیقی وجود علیحدہ موجود نہیں. یہاں وہ الفاظ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس سلسلہ کون و مکان کا افضل بھی وہ، آخر بھی وہ، اور اس اول و آخر کے مابین اگر ہم یوں سمجھیں بغرض تفہیم یوں کہا جائے کہ اول و آخر کے الفاظ سے زمان مسلسل کے دو انتہاؤں کا تصور کیجیے، اور ان دو انتہاؤں کے مابین یہ مکان، یہ سپیس کا پھیلاؤ ہے، تو اس پھیلاؤ کا ظاہر بھی وہ، باطن بھی. معلوم ہوا وہی وہ ہے، حقیقی وجود صرف اس کا ہے. یہ ہے وہ مقام جس کو تعبیر کیا صوفیہ نے کہ جو لوگ ذہنی اور فکری اعتبار سے اس سطح پر ہیں ان کے نزدیک لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے لا موجود الا اللہ، کوئی موجود نہیں سوائے اللہ، اور جو کچھ ہے، جو نظر آ رہا ہے، محسوس ہے، مشہود ہے، ہے ہر چند کہے کہ ہے، نہیں ہے، اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں. غالب نے اس کو جو تعبیر کیا، اگرچہ ذرا مشکل شعر ہے، کہ جارو بے لا بے یار کہیں شرک فی الوجود، با درد فرش و سینہ بہوا برابر است. انسانی ذہن اور فکر، اس کا دل، اس کا سینہ، یہ ایک ایوان ہے جس پر یہ کثرت وجود، شرک فی الوجود کا گردہ جم جاتا ہے. وہ لا الہ الا اللہ میں جو لا کی جھاڑو ہے، وہ لا اور اس کو صاف کر دو. جارو بے لا بے یار کہیں شرک فی الوجود، با گرد فرش و سینہ با ایما برابر است. اس لا کی جھاڑو سے نفی کر دو، کسی کا وجود نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ مضمون جیسا کہ عرض کیا جا چکا مشکل ہے، دقیق ہے، لیکن بہرحال یہ فلسفے موجود ہیں، ان کے بارے میں مغالطے ہیں. ابن عربی کو نہ معلوم کیا کچھ کہا گیا ہے. ادھر صورت یہ ہے کہ شیخ احمد سرندی رحمتہ اللہ علیہ اگرچہ اختلاف کرتے ہیں، اور شدت سے اختلاف کرتے ہیں ابن عربی سے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ من صلی اللہ بردار خان ایشانم، میں اس کے دفتر خان سے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فاتح عہد حاضر، جو جملہ منقول و معقول تمام علوم میں ایک مجتہدانہ دسترس رکھنے والے، وہ فرماتے ہیں، اور بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، مکتوب مدنی میں انہوں نے آخری جو قول فیصل کہا ہے وہ یہ کہ اس وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے باریک سا تعبیر کا فرق ہے، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید بھی اس مقام پر ان چار الفاظ کے حوالے سے سوچنے سمجھنے والے، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وهو بكل شيء علیم پر گفتگو کچھ ہو چکی ہے، یہاں صرف رب دیکھ لیجئے. جب وہی وہ ہے، باطن بھی وہ ہے، ظاہر بھی وہ ہے، تو کسی شے کا اس سے مخفی ہونے کا کیا سوال ہے؟ مخفی تو وہی ہے، سب سے بڑھ کر مخفی وہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس کے ظہور کی شدت کا یہ عالم ہے کہ معمور ہو رہا ہے عالم نور تیرا، از ما تاب ماہی سب ہے ظہور تیرا. ایک طرف ظہور کی شدت یہ ہے، دوسری طرف انتہائی مخفی سے جس کی گناہ کو جاننا ممکن نہیں. جب اسی کی ذات ہے جو احاطہ کیے ہوئے ہے کل وجود کا، تو اس سے پھر کسی شے کے چھپے ہونے کا کیا سوال؟ وہ بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام. وہ ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں. یہ مضمون قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، چھ دنوں میں تخلیق کائنات، ہمارے اس منتخب نصاب میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، ایک عالم امر ہے، ایک عالم خلق ہے. عالم امر کی شان یہ ہے کہ اس میں اللہ کے احکام کا معاملہ کن فیکون کی شان کے ساتھ ضرور میں آتا ہے. انما امره اذا اراد شيئا فانما يقول له کن فیکون. عالم خلق کا معاملہ برعکس ہے، یہاں ٹائم کا ایلیمنٹ شامل ہو گیا ہے. ذہن میں رکھیے، یہ ٹائم اینڈ سپیس جو کبھی بالکل جدا گانا، کیٹیگریز، جدا اینٹیٹیز سمجھے جاتے تھے، اور آج جدید فزکس نے انہیں جوڑ کر ایک وحدت میں، ایک آرگینک ہول کی شکل دے دی. خلق میں یہ وقت کا ایلیمنٹ شامل ہوا ہے، اور خلق میں وقت صرف ہوتا ہے. بیج سے درخت بنے گا، وقت لگے گا. رحم مادر میں جنین کا ارتقاء وقت میں پورا ہوگا، نو ماہ صرف ہوگا. اس عالم خلق کا دی رول، اس کا ضابطہ، اس کا قاعدہ اٹل، وہ وقت کا سبب. آسمان اور زمین کی بھی تخلیق جب ہوئی تو یہ تخلیق چھ دنوں میں ہوئی. چھ دن کون سے؟ یہ اللہ کے دن ہیں، یہ اس زمین کے دن نہیں ہیں. اتنی بات تو ہم بھی جانتے ہیں، زمین کا دن کچھ اور ہے، مریخ کا دن کچھ اور ہے، چاند کا دن کچھ اور ہے، سورج کا دن کچھ اور ہوگا، اس پوری کائنات کا دن کچھ اور ہوگا. قرآن مجید کہیں اسے 50,000 برس کا ایک دن کہتا ہے. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہیں 1,000 برس کا. تعرج الیہ، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 برس کا. اس اعتبار سے یہ ملینم ہے، 6 یہ ادوار ہے. سائنسدانوں نے اگر وہ گنتی کی اور جانا اور سمجھا تو غلط نہیں. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، لیکن اصل اہم بات اب آ رہی ہے، ثم استوى علی العرش، پھر وہ متمکن ہوا ہے تخت حکومت پر. استوا سوا سے بنا ہے، سوا برابر کو کہتے ہیں. استوا اس لفظ میں وہ نقشہ ہے کہ کوئی سوار گھوڑے پر بالکل سیدھا بیٹھا ہوا ہو، جمع ہوا، ادھر ادھر کو جھکا ہوا نہ ہو. اور اس میں در حقیقت جو مراد ہے وہ ہے تسلط، غلبہ، استیلاء، کنٹرول. اسی کے لیے مزید وضاحت لفظ عرش سے. اس کو چھوڑیے کہ اس عرش کی کیا حقیقت ہے، ماہیت ہے، طول و عرض کتنا ہے، لفظ عرش کو پہچانے، تخت حکومت. پیدا کرنے کے بعد اب ذہن میں رکھیے، اللہ کا تصور مختلف لوگوں نے تصور مختلف کیا ہے. فلاسفہ کا خدا کچھ اور ہے، اہل منطق کا خدا کچھ اور ہے، اہل سائنس کا خدا کچھ اور ہے. یہ مختلف تصورات انسان کو ماننا تو پڑتا ہے کہ کوئی ہے. کثرت کو ٹریس کیجئے تو کسی وحدت کی طرف وہ آپ کو لے جائے. آپ اس وحدت کو مادے سے تعبیر کر لیں، میٹیریلزم کو کہا، اسے کسی مائنڈ اور آئیڈیا سے تعبیر کر لیں، آئیڈیالزم وجود میں آ جائے گا. کوئی ہستی ہے اسے علت العلل کہہ لیں، دی فرسٹ کاز کہہ لیں، دی انموڈ موور کہہ لیں، دی ایبسولیوٹ بینگ کہہ لیں، دی ورلڈ آئیڈیا کہہ لیں، دی ورلڈ اسپرٹ کہہ لیں، مختلف الفاظ سے آپ تعبیر کر دیں گے. لیکن ہے کوئی؟ انکار تو نہیں، ممکن نہیں. اصل معاملہ جیسا کہ حقیقت ایمان کے ذمن میں کیا جا چکا ہے، وہ اللہ کے اسماء و صفات کا ہے. مجرد کسی ایبسولیوٹ بینگ یا وجود مطلق کا مان لینا، کسی روح کائنات کو مان لینا، کسی علت العلل کو مان لینا، کسی مسبب الاسباب کو مان لینا، کسی فرسٹ کاز کو مان لینا، کسی ان موڈ موور کو مان لینا، ایمان باللہ نہیں کہلائے گا. آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائے ہی و صفات. ایمان باللہ یہ ہوگا کہ اللہ کو مانا جائے اس کی ان اسماء و صفات کے ساتھ. ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے، آج اگر آپ اکثر پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن کا تجزیہ کریں گے، ڈیپ انالیسس، جو خدا کو ماننے والے ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ آج کا انسان خدا کو مانتا بھی ہے تو ایک ایسے خدا کو جس نے کائنات کو پیدا کیا اور اس کے بعد کچھ قوانین طبی، کچھ فزیکل اینڈ کیمیکل لاز معین کرنے کے بعد اب اس نے اس کائنات کو چھوڑ دیا ہے، وہ انہی قوانین طبیعت کے تحت آپ سے آپ رواں دواں ہے. تشبیہاً اس بات کو واضح کیا جائے تو ایسے کہ جیسے آپ نے زوردار ٹھوکر فٹ بال کو لگا دی ہے، اب وہ فٹ بال جا رہی ہے، اب آپ کا اس فٹ بال سے کوئی سامنے نہیں، اب وہ فرکشن وہی اسے کہیں روکے گی. ورنہ اس کے اندر جو آپ نے ایک حرکت، اس کو جو مومنٹم آپ نے امپارٹ کر دیا، وہ اس کو حرکت دیے رکھے. کچھ یہ تصور ہے سائنٹیفک مائنڈ، سائنس زدہ کا اگر میں لفظ استعمال کروں تو غلط نہ ہوگا، اس ذہن میں جو خدا کا تصور آتا ہے وہ کچھ اس نوعیت کا. یہ ہر آن، ہر لہجہ، ہر مرحلے پر اللہ کی مرضی، تمام ڈیٹیلز میں اللہ کا فیصلہ، ہر آن اور ہر لہجہ اس کا حکم، یہ چیز موجودہ ذہن میں ذات باری تعالیٰ کے ساتھ کسی طرح بھی اس سے کوئی مناسبت رکھنے والی یا اس کے ساتھ کسی طرح سے جڑنے والی اور منسلک ہونے والی نہیں، اس کی نفی کی جا رہی ہے. تم صرف خالق کو مانتے ہو، اس کی شان یہ ہے خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. اب اس کا تعلق اس کائنات کے ساتھ ہر آن ہر لحظہ اسی کا حکم جاری و ساری ہے, ہر شے اس کے علم میں ہے. ذرا اللہ کی صفت علم کو اب یہاں پھر دیکھیے کس شان سے آ رہی ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها, وہ جانتا ہے جو کچھ کے گھستا ہے زمین میں اور جو کچھ کے نکلتا ہے اس سے. پانی کا ہر قطرہ جو زمین میں جذب ہوتا ہے, درختوں سے گرنے والے پھولوں سے, وہ ہر بیج جو زمین کے اندر پڑتا ہے اس کے علم میں ہے. ایک ایک کو وہ پالتا ہے اور پوستا ہے, پرورش دیتا ہے اپنی حکمت بالغہ کے تحت, اپنے ارادے اور مشیت کے ساتھ. یہ الل ٹپ نہیں ہو رہا, از خود نہیں ہو رہا, آپ سے آپ نہیں ہو رہا. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها, اور جو کچھ کے اترتا ہے آسمان سے اور جو کچھ کے چڑھتا ہے اس میں. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة, آسمان سے جو بھی کچھ نازل ہوتا ہے, پانی برسا یا فرشتے اترے احکام خداوندی کو لے کر, اور آسمان میں چڑھنے والی شے وہی جیسا کہ عرض کیا گیا اس آیت کے حوالے سے, تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ایک ایک چیز اس کے لیے, کوئی دانا پڑتا ہے تو درخت بنتا ہے, کوئی دانا وہ ہے کہ جو زمین میں گم ہو کر رہ جاتا ہے. یہ کس کی ڈسکریشن ہے, کس کا فیصلہ ہے؟ یہ الل ٹپ ہے, آپ سے آپ ہے, یا کسی کے اذن, کسی کے حکم, کسی کی حکمت, کسی کے ارادے اور کسی کی بشیت سے ہے؟ یہاں سے فرق واضح ہو جائے گا کہ مجرد ایک کریئٹر کو مان لینا در حقیقت اس اللہ کو ماننا نہیں ہے کہ جس سے قرآن حکیم متعارف کرا رہا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. اس پر گفتگو ہو چکی ہے, اس سے پہلے جو آیا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, وہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا, حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا کلا ان معی ربی سیہدین, وہ معیت خصوصی کا بیان تھا, نصرت تائید مدد. یہ ہے وہ معیت عمومی, وہ ہر آن ہر لحظہ ہر جگہ تمہارے ساتھ موجود. اب دیکھیے یہ بھی پھر وہی بڑا باریک مسئلہ, بڑا کٹھن مسئلہ ہے. ایک تصور یہ ہے کہ خدا کہیں آسمانوں میں, کہیں مقید بالمکان یا محدود بالسمت, کسی خاص سمت میں ہے. قرآن اس تصور کو توڑا. تحویل قبلہ کے ضمن میں بھی حوالہ آیا تھا اس آیہ مبارکہ کا, اس سورہ اس منتخب نصاب کے دوسرے درس کے ضمن میں, اللہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجه اللہ, مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں, ادھر بھی رخ کرو گے اللہ ہی کا رخ ہے. یہ وسعت, یہ ہمہ گیری, یہ اطلاقی شان جو سمت سے, مکان سے, تجسیم کی ہر کے ہر شائبے سے پاک, منزہ, اعلی, عرفہ, ماننا پڑے گا کہ وہ ہر جگہ ہے. اگر وہ کہیں آسمانوں پر ہے اور یہاں نہیں ہے تو اس کی ذات محدود ہو گئی. بڑا پیارا شعر ہے جس کی طرف ذہن منتقل ہوا کہ اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے, اور جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود, اور محدود خدا نہیں. ہوا معکم اینما کنتم, ماننا پڑے گا وہ ہر آن ہے, ہر جگہ موجود ہے, اگرچہ اس کی موجودگی کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے. ہم یہ نہیں جانتے وہ کیسے موجود ہے, اس کی موجودگی کی ماہیت و حقیقت کیا ہے. اب جو اگلا ٹکڑا ہے وہ اس کا لازمی نتیجہ ہے, واللہ بما تعملون بصیر. جب وہ ہر جگہ موجود ہے تو وہ تو عینی شاہد ہے, دیکھنے والا ہے جو کچھ ختم کر رہا ہے. اسے کسی رپورٹ کی احتیاج نہیں ہے. یہ ملائکہ جو تمہارا نامہ اعمال تیار کر رہے ہیں اس لیے نہیں کہ اللہ کے علم کے لیے وہ ضروری ہو, نعوذ باللہ من ذالک, ثم نعوذ باللہ من ذالک. یہ تمہارے ریکارڈ جو تیار ہو رہے ہیں یہ اس کی احتیاج نہیں ہے, وہ تو بصیر ہے, ہر آن ہر جگہ موجود, ہر شے کا گویا کہ چشمدید گواہ. اس کی ضرورت ہے تم پر اتمام حجت کے لیے, تمہارے سامنے اعمال نامہ رکھ دیا جائے. اقرا کتاب کفا بنفسک اليوم عليك حسیبا, جیسے کہ سورہ تحریم میں ہم نے پڑھا لا تعتذر اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون. جیسے کہ سورہ کہف میں کہا گیا فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اعمال نامہ رکھا جائے گا سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا تو تم دیکھو گے مجرموں کو کہ لرزاں ترساں ہوں گے, خائف ہوں گے اس سے کہ جو کچھ اس میں ہے, اور کہیں گے کہ ہائے ہماری شامت, یہ کیسا اعمال نامہ ہے, اس نے نہ کسی چھوٹی بات کو چھوڑا نہ بڑی کو, سب کا احاطہ کر لیا ہے. اور وہ موجود پائیں گے اپنا کل عمل اپنے سامنے موجود, اور تیرا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.